میرے شاعر، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، عارف اللہ، مجدد زمانہ، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ان کو عنوان ہے میرے دل سے مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی. اور یہ اشعار جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ان دنوں پڑھے گئے ہیں جب حضرت والا رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا تھا اور حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی مجلس یہاں بیت میر میں ہوتی تھی اور اشعار پڑھے جاتے تھے. پھر میر صاحب رحمہ اللہ اپنی زبان مبارک سے ان اشعار کی تشریح فرماتے تھے. یہ تشریحات مجھے مل گئی ہیں لکھی ہوئی، مجلس میں تو ہیں لکھی ہوئی نہیں تھی. پھر مجھ کو اس سے بہت ہی شوق اور لگاؤ بھی ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں آج کل ہر اتوار کو. میرے دل سے مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی. جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو. جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو. جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو کہ اس ظالم حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت والا رحمہ اللہ کی خود اپنے حال بزبان حال ہیں. ارشاد فرمایا کہ دنیا کے حسین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا حسن زائل ہو جاتا ہے، اور اہل اللہ جب بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو ان کے چہرے کا نور زائل نہیں ہوتا، ان کے چہرے کا نور اور بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے حضرت والا کے چہرے مبارک پر تھا کہ بڑھاپا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. ایک شاعر نے لندن میں پوچھا کہ حضرت انگریز جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو ان کا چہرہ اور زیادہ مکروہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنم سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اسی کے اثرات دنیائی میں پڑنے لگتے ہیں، الا یہ کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دے. تو اہل اللہ کے چہرے سے وہ نور اور تابانی نہیں جاتی بلکہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کی نگاہوں میں دنیا کی بادشاہت ہیچ ہوتی ہے. جوانی ڈل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو. جوانی ڈل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی. یہاں ظالم جو ہے یہ خاص اشارہ ہے، یہ محبت کے عنوان سے کہا گیا ہے ظالم اللہ والا. اور مجھے اس بات سے حضرت والا کی بات یاد آئی، حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو اور خوب بھڑک رہی ہو تو وہاں کا دھواں اور اس کی تپش خوب بڑھ گئی ہے، اب جو آدمی اس کی طرف پیش قدمی کرے گا جلتے ہوئے جنگل کی طرف تو اس کی تپش اور دھواں اور فضا جو مقدر ہو جاتی ہے اس کا اثر انسان پہ آتا ہے. تو جیسے جیسے اس آگ کے قریب ہوتا جائے گا تو اس کے چہرے پر اسی کے اثرات بڑھتے چلے جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی شخص، ایک باغ ہے بہت ہی خوبصورت اور پر بہار اور اس میں پھول کھلے ہیں خوشبودار اور پانی کی نہر بھی ہے، ٹھنڈے پانی کی نہر، ہوا چل رہی ہے، اس کی طرف بڑھتا جائے گا تو اس کے چہرے پر بشاشت کے آثار پیدا ہوتے جائیں گے. تو جتنا جتنا اس کے قریب ہوتا جائے گا اس کی بشاشت اور اس کی جو ہے تازگی بڑھتی جائے گی. تو یہی حال کافروں کا اور مومن کا ہے، جو اور مومن میں بھی جو نیک صالح اللہ والے ہوتے ہیں جیسے جیسے وہ ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے گویا وہ جنت کے قریب ہو رہے ہیں، تو جنت کی جو بہاریں ہیں اور وہاں کی نعمتیں ہیں ان کے اثرات، اس کی بشاشت، اس کے انوارات، اس کی برکات اس کے چہرے پر رونما ہوتی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے وہ نور بڑھتا جاتا ہے، پرکشش ہو جاتا ہے چہرہ. اور کفار جو ہے چونکہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے الا من تاب، تو وہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے چہرے پر پھٹکار برستی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی. مجھے کو دیکھتے ہو تو ستو سہنے گلشن میں، مجھے کو دیکھتے ہو تو ستو تم سہنے گلشن میں، میرے دل سے مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی. میرے دل سے مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی. ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی، ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی. میرے سر سے مگر شان جہاں بانی نہیں جاتی. فرمایا کہ اہل اللہ ایک عالم کی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں، چاہے ان کے سر پر تاج نہ ہو وہ بے تاج کے سلطان ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے بادشاہ بھی کیا حقیقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ان کو ایسا درد عطا فرماتے ہیں. اور ایک عجیب بات حضرت والا نے فرمائی تھی کہ دنیا کی سینکڑوں مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ جنہوں نے بادشاہ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں فقر اختیار کیا، لیکن اس کی ایک بھی مثال نہیں مل سکتی کہ کسی ولی اللہ نے اپنی ولایت چھوڑ کے، اپنی فقیری چھوڑ کے بادشاہت اختیار کی ہو. کیونکہ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جو بریانی کھا رہا ہے وہ دال کیسے قبول کرے گا، جسے بریانی میسر نہیں وہ دال پر گر جاتا ہے. تو اللہ والوں کو جو بڑی دولت حاصل ہے جس کی وجہ سے دنیا کی بادشاہت اور آسمان و زمین کے خزانے ان کی نگاہوں میں ہیچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوتا ہے کہ جس کی لذت کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں. طائف صاحب کے شعر کو حضرت والا نے بہت پسند فرمایا تھا. اے رونق حیات نہ دھوکے ملا مجھے، اے رونق حیات نہ دھوکے ملا مجھے، سورج کا ہم نشین ہوں دیا مت دکھا مجھے، سورج کا ہم نشین ہوں دیا مت دکھا مجھے. اے رونق حیات نہ دھوکے ملا مجھے، سورج کا ہم نشین ہوں دیا مت دکھا مجھے. نفس کے گندے تقاضوں سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے. آگے یہ شعر ہے. بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے، لیکن بتانے مردہ سے مراد نامحرم عورتیں، یعنی تمام انسان فنا ہونے والے ہیں، پوری کائنات فنا ہونے والی ہے. تو یہ حسین بھی ایک دن قبر میں چلے جائیں گے اور ان کی لاشیں پھول کر، پھٹ کر، بدبودار ہو کر، گل سڑ کر کیڑوں کی نظر پڑ جائے گی اور یہ فنا ہو جائیں گی، انہوں کی کیڑوں کی نظر ہو جائے گی. تو یہ بتانے مردہ ہیں، یعنی یہ حسین بھی بت ہے، بت کی طرح ہیں، کیونکہ انسان اس کو دیکھتا ہے اور دل میں شکل اتر جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے دوری اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے. بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے، لیکن بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے، لیکن گندے تقاضوں سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے. ذات یعنی کوے اور خو یعنی عادت. کوے کی عادت گو کھانے اور گندگی کھانے کی باقی رہتی ہے. چاہے کوئی کتنا بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو جائے نفس کے تقاضے باقی رہتے ہیں. یہاں تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنا نام لے کر بیان فرما رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ شعر و شاعری میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. جہاں بعض وقت اپنا نام لیتے ہیں مقصود دوسرا ہوتا ہے، بعض دفعہ دوسرے کا نام لیتے ہیں مقصود خود ہوتے ہیں. تو یہاں مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ نفس اتنا ذلیل اور کمینہ ہے کہ اس کے اندر برے تقاضے چاہے ولی اللہ یا فرشتہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رکھے گئے تقاضے فالحماها فجورها، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس میں تقاضے رکھے ہیں فجور کے، گناہ کے، تو زائل نہیں ہو سکتے، بس اس کو دبانا پڑتا ہے تب وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بدخصلت نفس کے برے خصائل باقی رہتے ہیں، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سانپ کی طرح اپنا کام دکھائے گا، یہ موقع پر ڈسنا چاہے گا، بس ایسے وقت میں اس سے محتاط رہیں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. لیکن آخر وقت تک اس کی خصلت باقی رہتی ہے. اہل اللہ کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور ان کے قابو میں آ جاتا ہے، اس لیے اکثر اہل اللہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں. معصوم تو نہیں ہوتے لیکن گناہوں سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں. دل میں ایک وقت میں اللہ ہوگا یا غیر اللہ ہوگا. بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے، لیکن بتانے مردہ معنی فانی حسین. بت سے مراد یہ پتھر کے بت نہیں ہیں بلکہ حسین ہیں، جو چلتے پھرتے بت ہیں، یہ بھی اللہ سے غافل کرتے ہیں. حسینوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے. دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ حسینوں کی محبت بھی دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں آ جائے، یہ ناممکن ہے، دونوں میں تضاد ہے. بس ایک ہی دل میں آئے. اگر دل میں غیر اللہ آئے ہیں تو پھر اللہ دل میں نہیں ہے. اسی لیے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ پہلے لا الہ ہے، یعنی غیر اللہ کو دل سے نکالو، تب سارے عالم میں الا اللہ ہی الا اللہ نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے. حضرت والا رحم اللہ کا شعر بھی ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے. غیر اللہ کو نکالنے کی ایک محنت ہے اور ظاہر ہے اسی کے لیے شیخ پکڑا جاتا ہے. وہ دل سے غیر اللہ کو نکالنے کی محنت کرتا ہے، کچھ ذکر بتاتا ہے اور کچھ تدابیر بتاتا ہے کہ کس طرح سے اپنی نفس کی ناجائز خواہشات پر قابو پانا چاہیے، غلبہ پانا چاہیے، نفس کو کیسے شکست دینی چاہیے، اور اس طرح سے روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے. اور جب کامل طور پر اس کو غلبہ ہو جاتا ہے، نفس پر غالب آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آ جاتے ہیں، دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرماتے ہیں. خرد کرتی ہے سامان رفو میرے غریباں کا، خرد کرتی ہے سامان رفو میرے غریباں کا، مگر اختر کیے جا کے غریبانی نہیں جاتی، مگر اختر کے غریبانی نہیں جاتی. فرمایا کہ آپ کی رعایت سے احتر نے اس کے کچھ معنی بیان کر دیے، ورنہ مفتی محمد امجد صاحب کے سامنے بیان کرنا خلاف ادب تھا. یہ ہمارے مرزا رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، جو 50 برس حضرت والا کے ساتھ رہے اور اتنے بڑے فقیہ تھے. شیخ نے خود بھی فرمایا تھا کہ یہ بڑے فقیہ ہیں، اور علاوہ اس کے کتنے بڑے بڑے علماء کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے اشکالات لے کے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت میر صاحب رحمہ اللہ ایسی فنائیت سے ان کو ایسے ایسے جواب دیتے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے کہ اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا تھا. عام ہو یا خاص ہو، عالم ہو، کیسے کیسے لوگوں نے جو ہے جس نے بھی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ سے کچھ پوچھا اس کو ایسا تشفی بخش جواب ملا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کا گرویدہ ہو گیا. وہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی رعایت سے احمد نے اس کے کچھ معنی بیان کر دیے. اس وقت مفتی امجد صاحب ساؤتھ افریقہ سے یہاں تشریف لائے تھے, یہ غالباً اسی وقت کی مجلس ہے, اور وہ غالباً ایک یا دو ہی دن کے لیے تشریف لائے تھے. مفتی امجد صاحب ساؤتھ افریقہ میں درسیات انجام دیتے ہیں, بڑے مفتی ہیں, ہندوستان میں بھی ان کے بیانات ہوتے ہیں, جگہ جگہ بیانات ہوتے ہیں, بڑی مشہور شخصیت ہیں. حضرت والا رحمہ اللہ سے بیٹھ تھے حضرت کی رسال کے بعد ساؤتھ افریقہ سے یہاں صرف حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے تشریف لائے تھے. خود انہوں نے بتایا تھا کہ میں صرف اسی مقصد سے آیا ہوں اور پھر مجھے واپس جانا ہے, صرف بیعت ہونے کے لیے آئے تھے. اس لیے کہ ورنہ مفتی امجد صاحب کے سامنے بیان کیوں, مجلس ان کی ہو رہی تھی, اس لیے حضرت فرما رہے ہیں. اس لیے کہ مولانا نے حضرت والا کے کلام کی جو شرح باقاعدہ مدلل قرآن و حدیث سے کی ہے وہ بے مثل ہے. عرفان محبت کے نام سے یہ شرح شائع بھی ہو چکی ہے, اور حضرت والا رحمہ اللہ کے حکم پر ہی انہوں نے تشریح لکھی تھی. جو وہ تشریح حضرت والا کے اشعار کی کیا کرتے تھے حضرت کی مجلس میں, وہ کچھ وقت لگانے کے لیے آئے تھے یہاں, تو اس وقت جو تشریح ان کی ہوتی تھی اس کو لکھ لیا گیا تھا, اور پھر اس کو حضرت والا ہی کے حکم پر چھپوایا بھی گیا تھا. اس کا نام عرفان محبت رکھا گیا تھا. تو یہ وہ مراد ہے کہ وہ باقاعدہ مدلل اور قرآن و حدیث ہر شعر کی تشریح وہ کرتے تھے, اور اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے تھے کہ یہ شعر جو ہے قرآن و حدیث ہی کا مضمون ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جگر صاحب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فارسی نعت سنا چکے تھے. جگر صاحب کی بھی فارسی میں اسی بحر پر ایک نعت تھی. حضرت والا نے فرمایا کہ ماہر فن کے سامنے اپنا فن پیش کرنا خلاف ادب ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ کلام سناؤں. ہمارے بزرگوں کی یہ شان تھی, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی نعت احمد نے خود پڑھی ہے. وہ جگر صاحب کی نعت سے کہیں زیادہ عمدہ نعت ہے, ظاہر ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. پھر فرمایا کہ مفتی امجد صاحب اس آخری شعر کی تشریح کر دیں گے. مفتی امجد صاحب نے فرمایا کہ یہ حضرت میر صاحب کا کمال تواضع اور بزرگوں کے طریقے کی 100% اتباع کی دلیل ہے. حضرت میر صاحب کے حکم پر مفتی امجد صاحب نے شرح فرمائی. خرد کرتی ہے شان رو میں گرے با, خرد کرتی ہے شان رو میں گرے با, مگر تلیے جا کے گرے بانی نہیں جاتی. مفتی امجد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت ہی عظیم الشان مضمون کو سمو دیا ہے. عام طور پر ہم سب اپنی عقل کے سہارے چلنا چاہتے ہیں اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور عقل تو ظاہر داری کی طرف ہی ہمیں لے کر چلتی ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہر طرح کی ٹک ٹاپ رہے اور دنیا کا جتنا سامان ہمارے پاس ہو سکے ہر قسم کا سامان جمع رہے, اور اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے. جب میں ابھی اس شعر کو سن رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا ترقی کی, آپ کا کیا فیوچر ہے. ایک مہمان تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی شادی کیوں نہیں کرتے. کہنے لگے کہ کوئی لڑکی دینے کو تیار ہی نہیں, کیونکہ میں ابھی عالم بن رہا ہوں تو ہر ایک مجھ سے پوچھتا ہے واٹ از یور فیوچر, تمہارا مستقبل کیا ہے, یعنی کوئی بینک بیلنس, کوئی کمپنی, کوئی تجارت, کوئی بزنس, کیا یہ سب کچھ تمہارے پاس جمع ہے. عقل تو ہمیشہ اسی چکر میں ڈالے رہتی ہے, اور اسی لیے جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو خراب کر دیا, تو حاجی صاحب نے فوراً یہی ارشاد فرمایا تھا. مفتی امجد صاحب نے حضرت والا میر صاحب سے اجازت مانگی کہ شعر سنا دوں. حضرت میر صاحب رحم اللہ کی اجازت سے شعر پڑھا. فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور, دیوانہ جسے بننا ہو وہ بچشم بسر آئے, سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا وہ آئے ادھر اور بسر ہو چشم ادھر آئے. دیوانہ جسے بننا ہو, اس میں مکمل نہیں ہے یہ شعر. دیوانہ جسے بننا ہو وہ آئے, وہ کیا ہے, بسر شوق ادھر آئے. پر دیوانہ جسے بننا ہو, تو سو بار بگڑنا یعنی ظاہر داری کو فنا کر دینا, اور حضرت والا نے اوپر فرمایا کہ گلشن میں رہتے ہوئے میرا یہی حال رہتا ہے، جو چاہے کہ ہر وقت آخرت کی فکر میں ڈوبا رہے، ظاہری زیب و زینت کو چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق ہمیں یہی تعلیم دیتا اور سکھاتا ہے۔ اسی لیے اس شاق اور اللہ سے محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف جس راہ سے چلتے ہیں بڑی جلدی سلوک طے ہوتا ہے، اور جو لوگ عقل سے چلنا چاہتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر ان کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل علم کے لیے علم حجاب اسی لیے فرمایا گیا، یعنی علم جو ہے حجاب بن جاتا ہے کہ جب وہ اس راہ پر چلتے ہیں تو محبت غالب نہیں آ پاتی، اور جب محبت غالب نہیں آ پاتی تو پھر ہر چیز میں چوں چڑھا رہتی ہے۔ یعنی اہل علم لوگ بھی اگر اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر خود کو مٹائیں گے نہیں تو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، علم تو ہوگا لیکن اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، اور شکوک و شبہات گھیر لیں گے، اور یہی علم جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے حجاب بن جاتا ہے۔ حالانکہ علم تو وہی ہے کہ جو اللہ تک پہنچا ہے، علم کہتے ہی اسی کو ہے، باقی جو کچھ ہے سراسر جہالت ہے، لیکن جو ہے یہی علم حاصل کیا لیکن اللہ والوں کی جوتیاں نہیں اٹھائیں، اپنی رائے کو فنا نہیں کیا، اپنے نفس کو مٹایا نہیں، تو یہی علم ان کے لیے حجاب بن جاتا ہے، اور پھر گمراہی کے راستے پر بھی چل بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جو ہے دین کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، اپنا دین بھی بگڑ جاتا ہے، دوسروں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ خیرت کرتی ہے سامان رفو میرے گریباں کا، مگر اختر کی یہ چاہ کے گریبانی نہیں جاتی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری ساری دولت اور چیزیں ہمیں دے رکھی ہوں، لیکن جب دل اللہ پر فدا ہوتا ہے تو پھر ظاہر داری پر نظر نہیں رہتی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو یہ دولت اس قدر یعنی 100% درجے میں عطا فرمائی تھی کہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے جو حالات لکھے ہیں کہ دنیا کو کس طرح ٹھکرایا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر وقت دل اللہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ بہرحال یہ مختصر سی شرح عرض کر دی۔ اس کے بعد حضرت مفتی احمد صاحب نے فرمایا کہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت میر صاحب تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی طویل صحبت اٹھائے ہوئے ہیں کہ شرح ہی نہیں بلکہ شرح کا پس منظر بھی سارا معلوم ہوتا ہے۔ میں تو صرف ایک شرح کرتا ہوں لیکن ماشاءاللہ ہر شعر ہی نہیں سارے ملفوظات کا بھی پس منظر حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اگر کسی نے حضرت والا کو سمجھا ہو اور پہچانا ہو تو میں اپنی نظروں کے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام صرف اور صرف حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو دیا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزوں میں مبالغہ کرتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا مبالغے کی عادت نہیں ہے اور ڈر بھی لگتا ہے، لیکن میں یہ بات بالکل بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی مجلس خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اس میں بیٹھنا وہی رنگ وہی انداز وہی فائدہ وہی انوارات محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے حضرت والا کے پاس بیٹھنے کے ہوتے تھے۔ اور الحمدللہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خلوت اور جلوت کی دعائیں بھی بہت بہت زیادہ ہیں، اور ایک ہے دعائیں دینا اور ایک ہے دعائیں لینا۔ اللہ تعالیٰ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کا سایہ اب میری زبان پہ رحمہ اللہ چڑھ گیا ہے، اس وقت تو حاضر کی مجلس تھی ہے تو میرے منہ سے نکل جاتا ہے بے ساختہ، یہاں تو نہیں لکھا ہے رحمہ اللہ۔ آپ کا سایہ مزید خوب صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دیر تک قائم رکھے۔ حضرت والا رحمہ اللہ سے خوب خوب دعائیں دی ہیں، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو یہ خاص شرف بخشا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خوب خدمت کی ہے، ہم سب کے سر کے تاج ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اس وقت حضرت میر صاحب دامت برکاتہم صحیح معنوں میں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرمائے، سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا وہ آئے یہاں اور بچشم و بسر آئے۔ یہ بگڑنا جو ہے یہ حقیقت میں تو سنور نہیں ہے۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو آپ نے ابھی سنایا، اس نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دیہاتی بیچارہ اپنے بیٹے کو لایا، اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، تو لایا حاجی صاحب کی خدمت میں اور اس نے عرض کیا کہ اس کو سنوار دیجئے، اس کے کچھ اخلاق اچھے کر دیجئے، کہ ٹھیک ہے یہاں چھوڑ جاؤ. جب کچھ عرصے کے بعد آیا تو دیکھا تو رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، صبح کو چاش کی اشراق پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد چاش کی نماز پڑھ رہا ہے. اور جب لے گیا اپنے گھر میں تو اس کا تو یہ معمول رہا کہ ذکر تسبیح سنبھالے لے کے بیٹھ گیا، اور اشراق اور عوابین اور سبھی کچھ اس کا چل رہا ہے معمولات، اللہ کی خوب عبادت کر رہا ہے. تو پھر وہ بیٹے کو واپس لایا ناراضگی میں کہ آپ نے تو میرے بیٹے کو کسی کام پہ نہیں چھوڑا، بگاڑ دیا آپ نے اس کو. اس کا خیال تھا کہ یہ سیدھا ہو جائے گا تو میرے ساتھ کھیتی باڑی کرے گا، میری کام کرے گا. تو اس نے کہا آپ نے تو اس کو بگاڑ دیا ہے. تو حاجی صاحب نے پھر یہ جواب فرمایا کہ ہاں بھائی، ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے اور ہم بھی کسی کے بگاڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ہاں بھائی، ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے اور ہم بھی کسی کے بگاڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اور یہ بڑے بڑے علماء کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرمائے، میری مغفرت کا ذریعہ بنائے. میرے صاحب رحم اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے، اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق دے. اور دنیا کمانا بری چیز نہیں ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کا یہ ارشاد ہم نے حضرت والا سے بھی سنا، میر صاحب رحم اللہ سے اور بزرگوں سے بھی سنا، کہ فرماتے تھے کہ دنیا جیب میں رکھنا جائز، ہاتھ میں رکھنا جائز، صندوق میں رکھنا جائز، لیکن دل میں رکھنا حرام ہے. اور فرماتے تھے کہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، کہ کشتی کی روانی کا ذریعہ پانی ہی ہے، لیکن یہی پانی اگر کشتی میں گھس جائے تو پھر کشتی کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اور اسی کو دنیا کی محبت کہتے ہیں. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت دل میں رکھنا، محبت ظاہر ہے دل ہی میں رکھی جاتی ہے، تو دنیا کی محبت ایسا خطرناک مرض ہے کہ اس کی وجہ سے کفر پر بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. معمولی مرض نہیں ہے. اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حب الدنیا رأس الخطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی، تمام خرابیوں کی جڑ ہے، سر ہے اس کا. تو حقیقت یہی ہے کہ جب دنیا کی محبت دل میں گھس جاتی ہے تو پھر آدمی جو ہے اپنے جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں، جتنی بھی اس کی استطاعت ہوتی ہے، وہ اس دنیا کو گناہوں میں خرچ کرتا ہے. عام طور پر بھی دیکھنے میں آ ہی رہا ہے کہ مال جو ہے انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتا ہے. اور جب مال آ جاتا ہے تو انسان کو تنہا آسانی آ جاتی ہے، اور آخرت سے غفلت ہونی شروع ہو جاتی ہے، نمازوں میں سستی ہونی شروع ہو جاتی ہے، عیش پسندی، تن پسندی. گھروں کے اندر جو ہے وہ یہی حال ہے کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں دیر تک، اور فجر کی نماز قضا ہے، اور صبح اٹھ کر نہ اللہ کا نام لیا نہ تلاوت ہو رہی ہے، بس سو رہے ہیں پڑے رہے، اور اٹھے آنکھیں مل کے اور ناشتہ زہر مار کرنا جسے کہتے ہیں زہر مار کیا اور کام پہ چلے گئے، یا جو بھی کام ہے، نماز کی ہوش نہیں، اللہ کا نام لینا نہیں. تو یہ دنیا کی محبت فرمایا کہ اس لیے کفر پر خاتمہ کرا دیتی ہے کہ دنیا سے جب محبت ہو جاتی ہے تو جب انسان مرنے لگتا ہے تو دنیا تو چھوڑنی ہی پڑتی ہے. ہر انسان جانتا ہے بڑے بڑے بادشاہ، فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد، یہ کتنے بڑے بڑے ذی حیثیت بادشاہ تھے، اور ان کی سلطنت اور دولت تھی اور لشکر تھے، لیکن جب مرے تو ساتھ لے کے کیا گئے؟ کچھ بھی لے کے نہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا لے کے. تو جب یہ دنیا چھوڑ، چونکہ دنیا سے محبت دل میں بسی ہوئی ہے، تو پھر چھوٹتے چھوٹتے جو ہے وہ اس کو سخت پریشانی ہوتی ہے. اور جو کسی چیز سے چھڑا رہا ہوتا ہے، مثلا کسی کے پاس مال ہے اور ڈاکو چھیننے آ گیا، تو ڈاکو سے کس قدر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا مال چھین رہا ہے. جب مر رہا ہوتا ہے تو دنیا چھوٹنے لگتی ہے، اور چھوڑانے والے اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ. تو جب دنیا کی محبت دل میں بسی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے دنیا چھوڑا رہے ہوں گے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو ناراضگی پیدا ہو جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اور اس طرح کفر پہ خاتمہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ بڑا سنگین مرض ہے، اس کا علاج. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا یہ کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اس کو کوئی دنیا کا پیر و مرشد ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اس کو کوئی گمراہ کن آدمی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی محبت ایسا خطرناک مرض ہے اور اس کے کئی رنگ ہیں. دنیا کی محبت, حسینوں سے محبت کرنا, یہ بھی دنیا سے دنیا کی محبت ہے. مال کی محبت, ہر وقت مال کمانے کی فکر, ہر وقت مال کمانے کی تدبیریں سوچنا اور ہر وقت فیکٹری اور دکان کی سوچے رکھنا. ہمارے خاندان کے ایک بزرگ شخصیت تھے, ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا. بہت سے لوگ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ ہم جن لوگوں کو آج حقیر سمجھ رہے ہیں تو ایسا سمجھنا تو حرام ہے کہ وہ کوئی ان کے نیک اعمال نظر نہیں آ رہے, دیندار نہیں نظر آ رہے, لیکن بعض عمل ایسا ان کا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کیا وہ پسندیدہ ہو, خدا ان کو معاف کر دے. اس پر فرماتے تھے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہاں کے کتنے سوار وہاں کے پیدل اور یہاں کے کتنے پیدل وہاں کے سوار ہوں گے. تو انجام کا تو اللہ ہی کو پتہ ہے, اللہ کس سے راضی ہو جائے. لیکن ان کا حال بیچاروں کا یہ تھا کہ وہ ہر وقت اسی جمع تفریق میں رہتے تھے, یہاں تک کہ ان کے بیت الخلاء جاتے تھے تو اس میں بھی ہاتھ میں ان کے چوک ہوتی تھی اور وہ دیوار بیٹھے ہوئے تو حاجت کے لیے ہیں اور دیوار پہ حساب لکھے, پوری دیوار حساب سے بھری ہوتی تھی. اسی طرح ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سنایا کہ ایک وکیل صاحب تھے, جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کو یہی فکر تھی فلاں فائل وہاں رکھیے, وہاں سے وہ فائل لیا. ایسے وقت میں تو خدا تعالیٰ سے اور زیادہ تعلق بڑھنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے, کلمہ کا ورد کرنا چاہیے, مگر ایسی حالت میں وہ دنیا سے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے. تو غرض یہ کہ اس زمانے میں تو دنیا کی محبت تو کئی رنگ میں ہو سکتی ہے, کسی کو مال کی محبت زیادہ ہے, کسی کو اچھے بنگلے بنانے کی فکر زیادہ ہے, کسی کو اچھے ہی کپڑے پہننے کا جنون ہے, کسی کو کھانے پینے کا جنون ہے. یہ ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے, لیکن فوڈ اسٹریٹ میں جاؤ تو بھری ہوئی رش لگا ہوا ہے. شادی بیاہ کے ہالوں میں دیکھو لوگ قرضے لے کر بھی شادی کر رہے ہیں اور اپنی پونجیوں کو لٹا رہے ہیں, پٹاخوں میں, آتش بازی میں آگ لگا رہے ہیں پیسے کو, ناچ گانے کروا رہے ہیں. یہی بتا رہا تھا کہ ایک بہت بڑے دینی انسٹیٹیوٹ کی پڑھی ہوئی عورت اور وہ جو ہے کیسے کیسے کام وہ کر رہی ہے اپنے داماد کے ساتھ, جو ہے ابھی ہونے والا داماد ہے, ابھی رشتہ بھی نہیں ہوا, اس کے ساتھ جو ہے وہ بے تکلفی کر رہی ہے, آ رہی ہے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, زبان پہ لانے سے شرم آتی ہے, لیکن اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بھی تنبیہ ہو, اور خدا کرے کہ حضرت والا جیسے فرما دیتے کہ اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات, اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کاش کسی کے کان میں پہنچ جائے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ تعالیٰ مچھر سے بھی کام لے لیتے ہیں دین کا. پھر اس کو نمرود کو کیسے ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے, تو کسی سے بھی کام لے لیں ہم جیسے گناہگار کی کوئی بات ایسی نکل جائے منہ سے, کسی کام میں پڑ جائے ہمارے مومن بھائی کے اور وہ اس رائے راست پر آ جائے. تو اسی طرح سے جو ہے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بیٹی کے لیے لڑکا پسند کیا اور ہونے والی ساس جو ہے وہی اس پہ سدا ہو گئی, وہ لڑکی تو منہ دیکھتی رہے گی, ماں اس کو لڑکے کو لے کے بھاگ گئی. یہ بے پردگی کا انجام, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. بے پردگی اور بے حیائی اس قدر بڑھ گئی, اور اس کی بڑی وجہ ہے اسمارٹ فون. اس سے بڑی وجہ کوئی بھی نہیں کہ اسمارٹ فون, جن جن لوگوں نے یہ دلایا ہم نے دیکھا کہ وہ آج خون کے آنسو رو رہے ہیں, یا تو اتنے بیدارت ہو گئے کہ ہم کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں, لڑکے باہر پھر رہے ہیں, آوارہ پھر رہے ہیں, تو ان کو کوئی احساس نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں زمانہ یہ اسی طرح زمانہ چل رہا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے بس یہ زمانے کے ساتھ چلو, جبکہ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت کفر اور جہالت کے جو ہے وہ یعنی اس قدر جہالت بڑی ہوئی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور قتل و غارت گری ڈکیتی اور زنا کاری بدکاری کیا کیا جرم نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا معمولی بات تھی, فخر کی بات تھی, اور جنگیں لڑی جاتی تھیں برس ہا برس, جنگیں ہو رہی ہیں اور دشمنیاں ہو رہی ہیں اور تعصب بھی ہو رہا ہے. اس قدر ظلمت ہی ظلمت تھی. ان اندھیروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے برس اکیلے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی, اور کافروں نے آپ کو کتنا ستایا, پتھر مارے, کیسی کیسی اذیتیں دیں, تانے دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں سجدے میں گئے تو آپ پر اونٹ کی اوجڑی ہے. آپ بتائیے کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیسی لطیف ذات ہوگی جس کو بدبو سے دور دور کا واسطہ نہیں, آپ کے تو جسم مبارک سے خود بہترین عطر کی خوشبو آتی تھی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور پیچھے پیچھے کوئی آتا تو وہ خوشبو کے سہارے آپ تک پہنچ جاتا تھا, اس راستے میں خوشبو بس جاتی تھی. جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کے سر پر خوشبو بس جاتی تھی, اور اس کے ہاتھ سے مسافہ کرتے تو اس کے ہاتھ چمکتے رہتے تھے, ہاتھوں میں خوشبو بس جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر وہ جڑی ڈال دی اونٹ کی, کتنی بھاری برکم غلاظت والی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے ہرگز بھی یعنی وہ نہیں کیا, تغافل تک نہیں کیا, بلکہ آپ بیان کرتے رہے اللہ کی وحدانیت. کتنی کتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. تو اس ایسے زمانے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وحدانیت بیان کرتے رہے اور تبلیغ دین کرتے رہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے, یہاں تک کہ دشمنائیاں بھی دے لیں, قتل کے بھی درپے ہو گئے, لیکن آپ نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا. آج ہمیں کتنی آسانی ہے, اسلامی ملک میں رہتے ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں اور مساجد بھری ہوئی ہیں اور علماء دین موجود ہیں, اولیاء اللہ موجود ہیں, کوئی کسی کو انگلی نہیں اٹھاتا کہ نماز پڑھنے کیوں جاتے ہو, کوئی کسی کو انگلی نہیں اٹھاتا کہ تم داڑھی کیوں رکھتے ہو. مگر اس زمانے میں بھی اگر ہم دین پر عمل نہ کریں اور لوگوں کے باتیں بنانے میں آ جائیں اور زمانے کو دیکھنے لگیں تو پھر کسی کا کیا قصور ہے. اس قدر آسانیاں ہیں اس میں بھی ہم دین پر نہیں چل رہے, تو ان موبائلوں نے جو ہے وہ امت کو برباد کر دیا ہے. اور بہت کم لوگ ظاہر ہے کہ جو صحبتوں میں مستقل آتے جاتے ہیں اور پابندی سے اپنے شہر کو اطلاع کرتے ہیں, صدق دل سے اطلاع کرتے ہیں. اطلاع کرنا بھی ہو اور صدق دل سے بھی ہو اور جو تجویزات ہوں شیخ کی اس پر عمل ہو تو خدا تعالیٰ کا فضل ان پر ہو جاتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. ہم بھی کل گھر میں یہی بات کر رہے تھے, خاندان کی جب بات ہمیں پہنچی انتہائی دکھ ہوا, رونا آ گیا کہ یا اللہ یہ تو ہم ساتھ بیٹھتے کھاتے پیتے تھے, ان کو کیا ہو گیا؟ وہ ہوا یہی کہ مال اس قدر آ گیا, اس قدر جو ہے وہ مال بڑھ گیا کہ وہی جو فتنہ ہوتا ہے مال کا اس میں بےچارے مبتلا ہو گئے. اور ہم پر خدا تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا, تھے تو ہم بھی اسی راستے پر مگر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہم بھٹکنے سے بچ گئے. یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر اپنا فضل فرما دے, اپنا فضل خاص فرما دے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور دنیا کی محبت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے, ہر قسم کی محبت سے, تمام غیر سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے سب قلوب کو مالا مال فرما دے, ہر مسلمان کو مالا مال فرما دے اور دنیا کے دھوکے اور اس کی رنگینیوں سے اور عیش پرستی سے, تنعم پرستی سے اور حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے. یہ سود اور رشوت نے ہمارے ملک کو بالکل یعنی جو کچھ تھا وہ تو ختم ہو ہی چکا, اور مقروض بھی جو ہے قرضے بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ حرام پیٹوں میں جا رہے ہیں, حرام طریقے سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس اپنا خاص فضل فرما دے. یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک تو بالکل ختم ہو چکا ہوتا, تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. یہ ملک چونکہ اللہ کے نام پر بنا ہے, کلمے کی بنیاد پر بنا ہے, اور علماء کرام کا اس میں خون ہے, اور علماء کرام کی محنت اور قربانیاں جد و جہد ہیں, اور رات رات کو اٹھ کر رونا یہ اس ملک کے بننے کا باعث ہوا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کی حفاظت بھی فرمائی ہے, اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک اسلامی مملکت بن کے قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اصل بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعمالکم اعمالکم, کہ تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم حکمرانوں کو انگلیاں اٹھاتے ہیں, برا کہتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے الزامات لگا دیتے ہیں. بے شک کے حالات تو اچھے نہیں ہیں, لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں کسی کو کچھ کرتے, ہم نے دیکھا تو نہیں کسی کو غبن کرتے, دھوکہ دیتے. جہاں میڈیا پہ سنا کہ فلاں نے ایسا کیا, فوراً زبان زد عام ہو جاتی ہے وہ بات کہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے, حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں. جب تک دیکھا نہیں تو یہ اس کی تصدیق کوئی بھی نہیں. اور سب جانتے ہیں کہ میڈیا پہ کس قدر جھوٹ ہوتا ہے، غلط غلط باتیں بیان ہوتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بڑا ایک دوسرے کو یہ جو کرسیوں پر ہیں ایک دوسرے کو حرامی بھی کہہ دیتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی تہمت ہے ایسے کہنا، اور بعض اہل علم بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں کہ جو ان کے قابو میں نہیں آتا بس اس کو کچھ کچھ کہہ دیا، جو جی چاہے کہہ دیا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، اور ہم جو گناہوں میں ملوث ہیں ابھی تک ہماری آنکھیں کھلی نہیں ہیں کہ شادی بیاہ میں وہی معاملات ہیں، ناچ گانے، بے پردگیاں اور جو ہے وہ رسومات، اس قدر رسومات ہیں، نہ شادی بیاہ کو چھوڑا، نہ موتا کو چھوڑا، موت کے لیے اتنی رسومات ہیں کہ وہ سب خلاف شریعت اور شرک کیا رسومات اور خدا تعالیٰ سے دور کرنے والے۔ یہ تمام مال جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فقیر جو فقیر ہوں گے امت کے وہ عمراء سے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، تو وجہ یہی ہے کہ ان کو اللہ نے مال نہیں دیا تو وہ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، وہاں ان سے سوال جواب نہیں ہوگا، اور جتنا مال ہوگا وہ اتنا ہی پھنس جائے گا اور اتنا ہی مشکل میں اس کی جان پڑ جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے بے حساب مغفرت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کسی حساب کتاب کے لائق نہیں، آپ اپنی مہربانی فرما کر ہمیں دخول اولین جنت میں نصیب فرما دیجیے گا، بے حساب مغفرت ہر مسلمان کی مقدر فرما دے، لیکن اس کے لیے محنت اور کوشش تو کرنی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی یوں ہی چھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت تمہیں ایسے ہی مفت میں مل جائے گی، محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی، پھر انشاءاللہ جو سب وعدے ہیں جنت کے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصاً بدنگاہی سے اور یہ اسمارٹ فون کے فتنے سے ہر گھر کی حفاظت فرمائے، ہر گھر کو کیبل اور ٹی وی سے پاک فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل تقویٰ والی حیات نصیب فرمائے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے، اور جو اعمال اولیاء اللہ کے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، پاکیزہ اعمال اور نور والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور گناہوں والی اور غفلت والی شیطانی زندگی سے، نحوست بھری زندگی سے میری بھی، میرے گھر والوں کی بھی، اور اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس الا بجنبتیها الا وبجنبتیها ملکان ینادیانی یسمعانی الخلائق غیر الثقلین یا ایها الناس ہلموا الى ربکم ما قل وکفا خیر مما کثر وقلها۔ رواہما ابو نعیم فی الحلیہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے ہوتے ہیں جو پکارتے اور مخلوقات کو سناتے ہیں، ان کے پکارنے کی آواز کو ساری مخلوق سنتی ہے مگر جن اور انسان نہیں سنتے، وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور جان لو کہ جو مال کم ہو اور کافی ہو اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور لہو لعب میں ڈالے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے باز رکھے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن اور انسان نہیں سنتے تاکہ ایمان بالغیب کا اجر ان کے لیے ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تنبیہ ان کے لیے کافی و وافی ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام بھی ہے۔ کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں کہ خواہ مخواہ اس تیسرے آدمی کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ جب جمائی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے کہ یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے۔ اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اسے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے، اور بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے۔ جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا، یا بندر نظر آ گیا، یا الو بولا، تو ان چیزوں سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شمائل و اخلاق اور عادات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جو چیز آپ کی قدرت میں نہ ہو، حق تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں فرمایا، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں معلوم ہوئی۔ پھر انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خوب خرچ کیجئے اور مالک کے عرش یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ سے کمی کا اندیشہ نہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ کے چہرے مبارک پر بشاشت نمایاں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر میں ہوائے بارش خیر سے بھی زیادہ فیاض تھے۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره سره وعلانيته، الى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ مجھ سمیت پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ رجوع کی توفیق نصیب فرما، اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما، ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے، اللہ سنتوں کا عشق عطا فرما دے، نور والی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینی، اللهم كلنا وجعلنا لك، اللهم كلنا وجعلنا لك، اللهم كلنا وجعلنا لك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك واقض أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے اللہ اللہم اجعلنا ہداۃ مهتدین غیر ضالین ولا مضلین اللہم اجعلنا ہداۃ مهتدین غیر ضالین ولا مضلین اللہ اولیاء صدیقین کے اعمال نصیب فرمائے اللہ اولیاء صدیقین کے اعمال نصیب فرمائے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے اللہ شیطانی اعمال سے اور نفس کے دھوکوں سے میری میرے گھر والوں کے میرے دوستوں کے ان کے گھر والوں کے ہمارے بچے بچے کی ہر ہر مسلمان کی اللہ حفاظت فرما اے اللہ ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما سود سے رشوت سے فحاشی سے بدکاری سے اور ناانصافی سے اور ظلم سے زبردستی سے اے خدا ہمارے ملک کو پاک فرما دے اے اللہ ہمارے ملک کو پاک فرما دے اللہ ہمارے ہمیں اپنے اعمال کی اپنے احوال کی درستگی کی توفیق نصیب فرما پاکیزہ اعمال نصیب فرما پنج وقتہ نماز کی با جماعت پابندی کی توفیق نصیب فرما اللہ اپنا نام محبت سے لینے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما صبح و شام ہر سانس اے اللہ ہر سانس اپنا نام محبت سے لینے کی توفیق عطا فرما اللہ ہر سانس اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما ایک لمحہ بھی غفلت سے اور گناہ سے اللہ میری میرے سب دوستوں کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ غفلت سے بھی حفاظت فرما اے اللہ ہر سانس آپ پر فدا کریں ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور اللہ خطا ہو جائے تو جب تک رو رو کر آپ کو منع نہ لیں اے اللہ ہم چین سے نہ بیٹھیں ہمیں کوئی خوشی نہ معلوم ہو کوئی کھانا لذیذ نہ معلوم ہو جب تک کہ ہم آپ کو راضی نہ کر لیں اے خدایا ہم سب کو اس دولت سے سرفراز فرما اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کو مالا مال فرما جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے نہیں بھی کی تمنا رکھتے ہیں تمنا نہیں بھی رکھتے اللہ ہر مسلمان کو اللہ دنیا آخرت کی سب بھلائیاں عطا فرما اے اللہ دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دنیا آخرت کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ پریشانیوں سے مہلک بیماریوں سے حادثات سے مصیبتوں سے بلاؤں سے رزق میں تنگی سے اے اور قرضوں سے اے خدا ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کو نجات عطا فرما جن پر قرض ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما اور اللہ جن کا قرض جن کا مال کسی نے مارا ہوا ہے دبایا ہوا ہے اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے کر اس مال کی ادائیگی کی توفیق دے حقوق کی ادا کرنے والا بنا اے اللہ حقوق چھیننے والا نہ بنا حق ادا کرنے والا بنا ہمیں بہترین اخلاق سے نوازش فرما اللہ بہترین اخلاق سے نوازش فرما اے اللہ معاشرت ہماری درست کر دے معاملات ہمارے درست کر دے عبادات ہماری درست کر دے تمام احوال کی درستگی فرما دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک اور صالح اور محبت والے عقل سلیم رکھنے والے قلب سلیم رکھنے والے رشتے عطا فرما اے اللہ ہر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اے اللہ جہاں بچے ہیں بچیاں ہیں جو بھی ہیں اللہ نکاح کے لیے منتظر ہیں نکاح کے لیے تیار ہیں اے اللہ سب کے جوڑ بنا دے اے اللہ بہترین جوڑ عطا فرما دے اور جن کے جوڑ ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو بھی آپس میں خوب محبت اور اتفاق اور مودت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دلوں کو جوڑ دیں بدگمانیوں سے غلط فہمیوں سے میرے دل کو بھی اور سب مسلمانوں کے دلوں سے اے اللہ بادل سب مسلمانوں کے دلوں کو پاک فرما دے اے اللہ ہم سب کو آپس میں خوب محبت اور اتفاق نصیب فرما ملک میں بھی اللہ اتفاق و اتحاد تمام مسلمانوں کا نصیب فرما اے اللہ جبروں سے ناچاکروں سے ہم سب کی حفاظت فرما جو لوگ روزگار سے تنگ ہیں اللہ ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما جن کو تنگی ہے اللہ ان کو خوب فرافی ہے برکت اور وسعت اور خوشحالی عطا فرما اے اللہ ہماری جامعہ کو اے اللہ ضرورت سے کہیں زیادہ وسائل عطا فرما اے اللہ جلد از جلد اس کی تکمیل فرما اے اللہ ہماری جامعہ کو اے دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما وہاں کے ہر ہر فرد کو اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتم کو اور حضرت والا کے آنے دولت کا دا اور تمام خدام اور احباب کو اور معاونین کو اور معمولی سے معمولی تعاون کرنے والے کو اے خدا صاحب اقوان نسبت بنا، اے اللہ صاحب اقوان نسبت بنا، اے اللہ وہاں سے اے اللہ اپنی محبت کے اسرار و رموز کے سارے عالم میں پھیل جانے کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے میرے بچے کے مدرسے کی امداد فرما، اے اللہ اس کو یہ ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما، اور جہاں جہاں دین کی خدمت ہمارے اشرف المدارس ہمارے والا رحم اللہ کا مدرسہ ہے اشرف المدارس اور دار العلوم ہمارے جتنے بھی دنیا میں اللہ اہل حق دین کے کام کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما، ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما، اے اللہ ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما، اور طریق قادر پر جینا مرنا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو طریق قادر پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اے مالک کریم آقا اپنے اے مہربان مولا ہم سب کو وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ مالا مال فرما دے، تمام خیر اور بلائیں ہم سب کو عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.